أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. ثم بعد، فقال الإمام حسين بن علي عليه السلام: إن الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء وخسيس عيش كالمرأة الوبيل. ألا ترون إلى الحق لا يؤمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله حقا حقا. بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ پاکستان کے دارالخلافہ میں قانوندان حضرات و محافظین قانون یوم حسین علیہ السلام برپا کیا ہے، اور ہمارے لیے سعادت ہے آپ کی خدمت میں بیٹھ کر کچھ معروضات و گزارشات امام علیہ السلام اور آپ کے قیام مقدس اور واقعہ کربلا سے متعلق چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان میں بالخصوص اور پوری دنیا میں اتنی آگاہی لوگوں کے اندر آ جائے، اور خصوصاً مختلف طبقات کے اندر، کہ وہ اس اہم موضوع کو اپنی محافل و مجالس میں زیر بحث لائیں. بہتر ہوتا کہ مختلف حضرات جو تشریف فرما ہیں، موقع ان میں سے بعض کو دیا جاتا اور اپنے اپنے خیالات کا اور اپنے اپنے افکار کا اظہار کرتے، اور ہم بھی استفادہ کرتے آپ کے بیانات سے. باہر کا جیسا طے ہوا امر ہوا ہمیں کہ آپ کی خدمت میں چند گزارشات پیش کریں. میں نے آپ کی خدمت میں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے کلام نورانی اور ایک خطبہ کا اقتباس پیش کیا ہے جو خطبہ مفصل ہے، اور سیاق اس کا یہ ہے کہ جب یا شان نزول اس کا، شان بیان اس کا یہ ہے کہ جب امام علیہ السلام کربلا کے قریب پہنچے، چونکہ مدینہ سے روانہ ہوئے تھے مکہ کی طرف، اور مکہ سے آپ نے رخ کیا کوفہ کی جانب، اور جب کوفہ کے قریب پہنچے تو آپ کو خبر ملی کہ آپ کے سفیر و نمائندے جناب مسلم ابن عقیل شہید ہو گئے ہیں، وہ اہل کوفہ نے اپنا عہد توڑ دیا ہے اور اپنے عہد پہ باقی نہیں ہیں. آپ نے کوفہ کا ارادہ ترک کر دیا، اور اس وقت ایک نامعلوم مقصد یا نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہوئے، کوفہ کے علاوہ کسی طرف. کوفہ کی منزل سے گزر کے جب کچھ آگے بڑھے، ایک مقام پر کوفہ سے بھیجا ہوا پہلا فوجی دستہ آپ کو روکنے کے لیے آیا. حر ابن یزید رہائی، معروف شخصیت جو روز عاشور توبہ کر کے اور عمر سعد کے لشکر کو چھوڑ کر، عبیداللہ کے فوج کو، یزید کی فوج کو چھوڑ کر امام علیہ السلام سے جا ملے اور شہادت پائی، یہ اس دستے کے سالار تھے، اور انہوں نے آ کر امام علیہ السلام کا راستہ روکا 1000 سپاہ یا 1000 افراد اور نفری کے ساتھ. وہ جب آئے مقابلے میں امام علیہ السلام کے، اور آ کر انہوں نے فرمان عبیداللہ کا سنایا کہ ہمیں حکم ہے آپ کو یہیں پہ روک لوں جب تک کوفہ سے دوسرا فرمان نہیں آ جاتا اور آپ کے بارے میں کوئی فیصلہ وہاں سے نہیں آ جاتا. اس پر امام علیہ السلام نے وہاں ایک خطبہ ان لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور اس خطبے کے اندر پورا ماجرا سارا بیان کر دیا، اور خصوصاً اس خطبے کے یہ دو چار جملے جو میں نے سعادت حاصل کی آپ کی خدمت میں جنہیں سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اس میں امام علیہ السلام نے اس زمانے کے سارے حالات بہت ہی فصاحت کے ساتھ اور بلاغت کے ساتھ اور بہت ہی مختصر طور پر بیان کر دیے ہیں آنے والوں کے لیے، یعنی ہمارے لیے آج اور ہر نسل کے لیے جن کے ذہنوں میں یہ جستجو و تشویش ہے کہ یہ واقعہ کیوں رونما ہوا، سید الشہداء علیہ السلام نے یہ قربانی کیوں دی، اس کی کیا ضرورت تھی، اور آیا اس سے بچا جا سکتا تھا یا نہیں. چونکہ آج بھی بعض لوگ یہ پہلو یا یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اس واقعہ سے اجتناب ممکن تھا یا نہیں، یا ناگزیر تھا یہ واقعہ رونما ہونا. اور عموماً اس واقعہ کی ذمہ داری ساری یزید اور عبید اللہ اور ان لوگوں پر ڈالی جاتی ہے کہ دراصل امام علیہ السلام یہ نہیں چاہتے تھے، لیکن اہل شام و امیر شام یا وہ لوگ وہ سب مل کر چاہتے تھے کہ امام علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آئے، آل رسول کے ساتھ یہ واقعہ پیش آئے. یہ ایک پہلو ہے، اور بظاہر تاریخ میں بھی اس کی تائید موجود ہے کہ انہوں نے مطالبہ بیعت کیا، اور وہ بھی بہت ہی واضح الفاظ میں کہ یا دست بیعت چاہیے یا پھر سر چاہیے، اس عبارت کے ساتھ انہوں نے فرمان جاری کیا. ولید جو مدینہ کے اندر گورنر تھا اس موجودہ حکومت کا یزید کا، اس نے بلایا امام علیہ السلام کو اپنے دربار میں یا دفتر میں آج کی زبان میں کہوں، اور یزید کا فرمان سنایا کہ بیعت کا مطالبہ ہے آپ سے. امام علیہ السلام نے انکار کیا، اور انکار کے دوسرے دن آپ نے مدینہ چھوڑ دیا. بظاہر ایسے لگتا ہے کہ امام علیہ السلام کی مرضی و امام علیہ السلام کا ارادہ اس قیام کے اندر نہیں تھا، بلکہ دشمن نے یا کہیں یزید نے یہ ماحول بنایا، یہ فضا بنائی، اور امام علیہ السلام کو وہاں تک پہنچا دیا، اور امام علیہ السلام ہر پہلو نکال رہے تھے بچنے کے لیے. یہاں یہ کمی محسوس ہوتی ہے ہمیں کہ میں شاید پچھلے سال بھی جہاں تک مجھے یاد آتا ہے آپ کی خدمت میں یہ عرض کر گیا تھا کہ ایک کمی شدید یہ محسوس ہوتی ہے کہ عوام ان موضوعات کے بارے میں تو اپنا حق عوامی ادا کر دیتے ہیں، اور عوام صرف عقیدت ہی اظہار کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ ان سے توقع نہیں ہوتی. لیکن طبقاتی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ طبقاتی ذمہ داریاں مختلف طبقات ادا نہیں کر رہے ہوتے، جس وجہ سے بہت سارے پہلوؤں سے مشکلات پیش آتی ہیں. ہم اپنے ملک کے اندر اگر ہم دیکھیں بہت ساری سیاسی مسائل یا معیشتی مسائل، سماجی مسائل یا اور پہلوؤں سے الجھنیں جو پیدا ہوئی ہیں، اس میں طبقات کی غیر ذمہ داری، غیر ذمہ دارانہ کردار کا بڑا اہم حصہ ہے. طبقات مختلف خواص کے طبقات، جیسے علماء طبقہ ہے، انٹلیکچوئلز ہیں، یا حکمران ہیں، سیاستدان ہیں، کہ ایک سوسائٹی کے اندر مختلف طبقات ہوتے ہیں، وہ طبقاتی ذمہ داریاں اپنی ادا نہیں کرتے. اہل علم جب اپنی طبقاتی ذمہ داری ادا نہ کریں تو عوام پر ہی یہ موضوعات چھوڑ دیے جائیں تو عوام صرف عقیدت و جذبات و رسومات کی حد تک حق ادا کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ ان کے بس میں نہیں ہے، اس سے زیادہ ان سے توقع بھی نہیں کی جا سکتی. ہم نے یہ کام کیا ہے پاکستان میں مختلف حوالوں سے کہ جو کچھ خواص کی ذمہ داریاں تھیں وہ بھی ہم نے عوام کے سپورٹ کر دی، اور عوام نے بعض رسومات کی حد تک یہ حق ادا کیا ہے. قرآن مجید لے لیں ہم، مسئلہ نبوت لے لیں ہم، اور دیگر دینی معارف لے لیں ہم، وبالخصوص واقعہ کربلا و قربانی سید الشہداء علیہ السلام کی، یہ سب اسی زمرے میں آتے ہیں کہ ہم صرف عوام کی حد تک اگر چھوڑ دیں تو کوئی چیز جو خواص کے چاہیے تھی ذمہ داری وہ ادا نہیں ہوتی. یہ نقطہ، یہ کمی ہے، یہ خلا موجود ہے کہ یہ باتیں ہمارے میڈیا پہ بھی نہیں چھڑتی ہیں. وہاں بھی آتے ہیں رسوماتی باتیں ہوتی ہیں، رسومات کے متعلق ہوتی ہیں کہ یہ رسم کہاں سے شروع ہوئی، یہ رسم کہاں سے شروع ہوئی، اس کا بانی کون تھا، یہ بانی کون تھا. ہمارے میڈیا کے اندر بھی کچھ سنجیدہ بات نہ اٹھاتے ہیں، اور نہ سنجیدہ بات پہ کسی کو بلا کے عوام کی آگاہی کے لیے یا لوگوں کی آگاہی کے لیے کوئی مناسب بات نہیں کی جاتی، بہت ہی سطحی حد تک اس موضوع کو چھیڑا جاتا ہے. یہ جاننے کے لیے کہ سید الشہداء علیہ السلام نے اس قیام کے اندر، اس قربانی کے اندر یا اس واقعہ کے اندر امام علیہ السلام کا ارادہ کتنا شامل تھا، اور یزید اور اس کی حکومت اور اس کے کارندوں کا ارادہ کتنا اس میں شامل تھا؟ عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ امام علیہ السلام کا ارادہ سرے سے اس میں شامل نہیں تھا، اور صرف یزید چاہتا تھا بیعت کریں، اگر بیعت نہیں کرتے تو اس صورت میں ان کا سر چاہیے مجھے، اور وہی کیا اس نے. لیکن دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ ہم اگر سید الشہداء علیہ السلام کے اپنے اقوال میں، وہ خطبات میں غور کریں اور تاریخ کو دیکھیں، مستند تاریخ کو، تو ہمیں زیادہ ارادہ سید الشہداء علیہ السلام کا نظر آتا ہے اس ماجرا کے اندر جو کربلا میں رونما ہوا. بارہا امام علیہ السلام نے اپنا ارادہ اس بارے میں ظاہر کیا، مدینہ سے شروع کیا یہ بیان کرنا، اپنا مقصد بیان کرنا اور اپنا ہدف روشن کرنا، اس سے لوگوں کو آگاہ کرنا شروع کیا، اور عصر عاشور تک، شہادت تک امام علیہ السلام بارہا اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ میں کیا چاہتا ہوں. معروف ترین سند جو موجود ہے تاریخی، وہ سید الشہداء علیہ السلام کا وصیت نامہ ہے جو آپ نے اپنے بھائی جناب محمد ابن حنفیہ، امام حسن و امام حسین علیہ السلام کے ایک اور بھائی تھے، ایک کا نام ابو الفضل العباس ہے کہ ان کی والدہ ام البنین ہے، چار بھائی تھے یہ، تین بھائی حضرت عباس کے اور تھے جو ام البنین سے تھے، امیر المومنین کی اولاد، اور ایک اور فرزند امیر المومنین کے تھے جن کی والدہ معظمہ کا نام حنفیہ تھا، اور وہ اسی وجہ سے محمد ابن حنفیہ کہلاتے ہیں. یہ فرزند امام علیہ السلام کے واقعہ کربلا کے وقت مدینہ میں موجود تھے، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نہیں آئے، کربلا تک نہیں آئے، مدینہ میں ہی باقی رہے. ان کو امام علیہ السلام نے ایک وصیت نامہ تحریر کر کے دیا، لکھ کے اپنے دست مبارک سے دیا، اور اس میں پہلے شہادتین ادا کی، گواہی دی توحید الہی کی، رسالت رسول اللہ کی، اور حقانیت دین کی، قیامت کی، سب گواہی دینے کے بعد جو ایک مرسوم طریقہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد حضرت نے یہ فرمایا کہ میں کیوں جا رہا ہوں، میں کیوں خروج کر رہا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، میں فساد کے لیے، ظلم کے لیے، ہرج و مرج کے لیے اور ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے نہیں جا رہا ہوں. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اس لیے نکل رہا ہوں کہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں، اور اس اصلاح کے لیے فرمایا کہ اريد ان امر بالمعروف وانها عن المنکر، میرا ارادہ ہے، میں چاہتا ہوں، اريد، اسی لفظ کے ساتھ یہ عین الفاظ ہیں امام علیہ السلام کے اس وصیت نامے کے اندر، اريد ان امر بالمعروف وانها عن المنکر، میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں اور نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں، واسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اور فرمایا کہ میں سیرت رسول اللہ زندہ کرنا چاہتا ہوں، اور اپنے والد گرامی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی میں سیرت زندہ کرنا چاہتا ہوں. یہ الفاظ ہیں ہو بہو اس وصیت نامے کے، جس میں امام علیہ السلام نے اپنا ارادہ ظاہر کیا، اريد ان امر بالمعروف وانہا عن المنکر، میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. یہاں واضح الفاظ میں فرمایا کہ میرا ارادہ ہے، میں چاہتا ہوں اور میں سنجیدہ ارادہ رکھتا ہوں، عزم رکھتا ہوں یہ کام کرنے کا. اور اس کے علاوہ بہت سارے خطبوں کے اندر فرمایا کہ میں ارادہ ہے میرا، میں یہ چاہ رہا ہوں یہ کام کروں. عرض کیا کہ وقت نہیں ہے میں وہ ساری سندیں آپ کی خدمت میں عرض کروں جہاں سے واضح ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام کا ارادہ تھا یہ کام کرنے کا، کہ میں اس حکومت کے خلاف، اس طاغوت کے خلاف، اس طاغیہ کے خلاف میں قیام کروں اور امت اسلامیہ کو نجات دوں اس نظام سے اور اس حکومت سے، اور جو کچھ پائمال ہو رہا ہے میں اس کو بچاؤں. یہ خطبہ جو حر کے لشکر کے ساتھ سامنا ہونے کی صورت میں امام علیہ السلام نے بیان فرمایا، اس میں اس زمانے کے حالات بیان کیے کہ کن حالات نے مجھے مجبور کیا ہے، اور یہ حالات کہاں کہاں پیش آ سکتے ہیں، اور جن لوگوں کے زمانے میں، جس نسل میں یہ حالات پیش آئے، ان کا فریضہ و ذمہ داری کیا بنتی ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ دنیا قد تغیرت و تنکرت، دنیا اور حالات بدل گئے ہیں اور الٹ ہو گئے ہیں، نظام بدل گیا ہے، الٹ ہو گیا ہے. وہ ادبر معروف ہوا، نیکی خیر اور بلائی اس دنیا سے اٹھ چکی ہے، نکل چکی ہے، جا چکی ہے. مکمل طور پر معروف اس معاشرے سے اور اس سوسائٹی سے خروج کر چکا ہے، کوچ کر گیا ہے، اور اس حد تک خروج کوچ کر گیا ہے، وہ خالی ہو گئی ہے یہ سوسائٹی اور یہ امت بلائی سے، معروف سے، ویلیوز سے خالی ہو گئی ہے. لم یبق منہا الا صبابت، کہ اس کا کچھ بھی نہیں بچا سوائے برتن کی، الٹے برتن کی تہ میں لگی ہوئی تری یا نمی. جب کسی برتن میں پانی ہو یا دودھ ہو، کوئی مائع چیز ہو، سیال، اس کو اگر الٹ دیا جائے، انڈیل دیا جائے بالکل، تو سب کچھ گر جاتا ہے اور خالی ہو جاتا ہے، اور اس کی تہ میں کچھ تری بچ جاتی ہے. ہر وہ چیز جو گلاس کے اندر یا ظرف کے اندر تھی، برتن کے اندر، کچھ نہ کچھ اس کا ایسا تری چھوٹی سی بچ جاتی ہے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس معاشرے سے اتنی تبدیلی آ چکی ہے، حالات اتنے بدل چکے ہیں، دیگرگونی اتنی آ گئی ہے کہ الٹ ہو گیا ہے یہ معاشرہ، یہ امت الٹی ہو گئی ہے. اور الٹی ہونے کی صورت میں اس سے جو وہ اقدار، ویلیوز جو رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایجاد کی تھی، وہ ساری نکل گئی ہیں. ادبر معروف ہوا، اور کچھ بھی نہیں بچا سوائے برتن کی تہ میں لگی ہوئی تری کے. اس حد تک بس دین کا نام باقی ہے، اقدار کا نام باقی ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں بچا. لم یبق منہا الا صبابت، اس برتن کی تہ میں تری بچی ہوئی تری کو کہتے ہیں صبابہ، الا کا صبابت الاناء. اور دوسری تشبیہ یہ اسی جملے میں بیان فرمائی، خصیص عیشن کل مر الوبیل. اور اب یہ معاشرہ، یہ سوسائٹی، امت اسلامی، اس کی حالت یہ بن چکی ہے کہ یہ ایک روندی ہوئی پائمال شدہ چراگاہ کی طرح ہے، کہ جس جو سرسبز تھی، پہلے ہری تھی، اس کے اندر سبزہ تھا، لیکن اس کو بے دردی کے ساتھ اور بے رحمی کے ساتھ لتاڑا گیا ہے، روندا گیا ہے، پائمال کیا گیا ہے، اور ہر چیز مسل دی گئی ہے، اور ایک تباہ شدہ چراگاہ کے مانند ہے جس کے اندر کچھ بھی نہیں بچا، روندی ہوئی سرزمین ہے یہ. ایسے میں فرمایا کہ الا ترون الی الحق لا یعمل بہ و الی الباطل لا یتناہى عنہ، اور لوگوں کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا، حق نظر انداز کر دیا گیا ہے، حق پائمال کر دیا گیا ہے، اور باطل سے اجتناب نہیں ہو رہا، باطل سے رکا نہیں جا رہا. لِيَرْغَبَ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ اللَّهِ حَقًّا حَقًّا، اور ایسے موقع پر جب صورتحال یہ بن جائے، تو اس وقت مومن کا فریضہ یہ ہے کہ وہ نکلے باہر، خاموشی توڑے، سکوت توڑے اپنا، اور آ کر اس صورتحال کو بدلے. یہ جو الٹی دنیا ہے، یہ جو الٹے حالات ہیں جس میں سے سب کچھ ویران ہو گیا، پائمال ہو گیا، روندا جا چکا ہے، حق پائمال ہو گیا ہے اور باطل عام ہو گیا ہے، رائج ہو گیا ہے، ایک مومن کا یہ فریضہ ہے کہ وہ نکلے، اگرچہ اس حد تک اس کو جانا پڑے کہ وہ شہید ہو جائے، لقاء اللہ تک جا پہنچے. اور اگر پہنچے لقاء اللہ تک، تو حقاً حقا، یہ عین حق ہے جو اس نے ادا کیا ہے، یہی اس کی ذمہ داری ہے جو اس کو ادا کرنی چاہیے تھی. یہ جملہ سید الشہداء علیہ السلام کا اس زمانے کے سارے حالات کو بہت ہی فصاحت کے ساتھ اور بہت ہی بلاغت کے ساتھ مختصر واضح کر رہا ہے. جو لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ واقعہ کربلا میں کون سے ارادے شامل تھے، آیا صرف جبری تھا یہ، یعنی سید الشہداء و آل رسول، ان کا ارادہ اصلاً اس کے اندر شامل نہیں تھا، جس طرح آج ہو رہا ہے پاکستان کے اندر جو قتل عام ہو رہا ہے مسلمانوں کا، اب اس میں قتل ہونے والوں کا کوئی ارادہ شامل نہیں ہے، وہ نہیں چاہتے قتل ہونا، وہ نہیں چاہتے. جس طرح اور کہیں ظلم ہو رہا ہو، کوئی ستم ہو رہا ہو، تو جو مظلوم واقع ہوتا ہے یا جس کے اوپر ستم ہوتا ہے، ستم رسیدہ، اس کا اپنا کوئی ارادہ نہیں ہوتا. دوسرا ظالم جابر آ کر اس کے اوپر ستم ڈھاتا ہے، اس کے اوپر ظلم کرتا ہے، اس کے ارادے کے بغیر. لیکن کربلا وہ واقعہ ہے کہ جس کے اندر ظالم کا ارادہ بھی شامل ہے اور مظلوم کا ارادہ بھی شامل ہے، قاتل کا ارادہ بھی شامل ہے، مقتول کا ارادہ بھی شامل ہے. یعنی قاتل قتل کرنا چاہتا ہے، وہ مقتول قتل ہونا چاہتا ہے، اس کا ارادہ ہے، یہ قتل ہونا چاہتا ہے، نہ صرف زندگی سے تنگ آ گیا ہے, جس طرح سے بعض لوگ زندگی سے تنگ آ کے خودکشی کر لیتے ہیں معاذ اللہ, وہ نہیں ہے, وہ ارادہ نہیں ہے شامل, وہ درحقیقت ارادے کی کمزوری ہے. خودکشی کرنا, کمزور ارادے والے انسان خودکشی کرتے ہیں. شہادت ارادے کی قوت کا نام ہے. شہادت ایک انتخابی موت ہے, ایک آگاہانہ راستہ ہے, اختیار کرتا ہے انسان, چنتا ہے اس راہ کو. کس لیے چنتا ہے؟ کسی عظیم مقصد کے لیے, کسی بہت بڑے ہدف کے لیے. جان دیتا ہے کچھ بچانے کے لیے, کچھ ہاتھ سے دیتا ہے تاکہ کچھ بچا لے. جو ہاتھ سے دیتا ہے وہ بھی بہت عظیم ہے, اور جو ہاتھ آتا ہے اس کو جو بچاتا ہے وہ اس سے زیادہ عظیم تر ہے. اس لیے یہ ارادہ ہے سید الشہداء علیہ السلام کا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے, اور میری ذمہ داری ہے بحیثیت امام امت. امام جو فریضہ امام کا قرآن مجید میں و دین کے اندر ہے, اور تمام علماء و تمام فرقوں کے ہاں امام کے یہ فرائض مسلمات میں سے ہیں, اس میں کسی قسم کی کوئی نزاع نہیں ہے کہ امام کا فریضہ کیا ہوتا ہے, امام کو کیا کرنا چاہیے. کہ امام کو وہ نچوڑ اگر میں چاہوں جو امامت کا دین بیان کرتا ہے, امامت کے فرائض, وہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے کلام کے اندر بہت خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ امام کیا ہوتا ہے اور امام کس طرح امامت کرتا ہے. دو تین جگہ تو انہوں نے امامت کے نام سے ہی یہ مطلب بیان کیا ہے, اور اپنے فارسی کلام میں خصوصاً اس کو زیادہ وضاحت کے ساتھ علامہ نے ذکر کیا ہے. ایک تو وہ معروف ان کا شعر ہے, تو نے پوچھی ہے امامت ہی کے نام سے ہے, کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے, حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے, ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. یعنی تو امامت جاننا چاہتا ہے, امامت اسرار میں سے ہے, اور تجھے پہلے صاحب سر ہونا پڑے گا, پہلے تجھے رازدار دین ہونا پڑے گا, خدا کے رازوں سے آشنا ہونا پڑے گا. اگر تو رازدار دین نہیں ہے, رازداں نہیں ہے, تو تجھے یہ راز نہیں پتا چلے گا امامت کا راز کیا ہے. امامت جس کو قرآن مجید میں عہد الہی کہا گیا ہے, لا ینالو عہد الظالمین, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو آیت نازل ہوئی کہ جب اللہ تعالیٰ کا فرمان آیا کہ انی جاعلک للناس اماما, حضرت ابراہیم نے اپنی ذریت کے لیے طلب کیا, قال ومن ذریتی, میری ذریت و اولاد میں بھی یہ امامت باقی رہے و جاری رہے. اس وقت خدا و تعالیٰ کا جواب یہ آیا کہ, یعنی ایک میرٹ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے, یوں نہیں کہا کہ آپ کی ذریت کا ہر فرد امام ہوگا, اور یہ بھی نہیں کہا کہ کوئی بھی نہیں ہوگا, بلکہ معیار بتا دیا کہ لا ینالو عہد الظالمین, تیری ذریت میں جو ظالم ہوگا وہ نہیں پہنچ سکے گا امامت تک, لیکن جو عادل ہوگا وہ امامت, اس امامت کے درجے پر فائز ہوگا. یہ قرآن مجید کی صاف سری آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امامت کو عہد خدا قرار دیا, لا ینالو عہدی, کہ میرا عہد, پروردگار کا فرمان ہے کہ میرا عہد ظالموں تک نہیں جاتا, وہ ظالم اس عہد تک نہیں آ سکتا. یعنی ظالم ہرگز امامت, حکومت اور حکمرانی کے لائق نہیں ہے, ظالم ہرگز اس مقام کے لیے کوالیفائی نہیں کرتا. اسی کو علامہ اقبال اپنے کلام کے اندر بیان فرما رہے ہیں, اسی نظم کے اندر و اسی شعر کے اندر ہے کہ تیرا امام کون ہے, وہ نہیں ہے جو آج ہم نے امامت کا خانقاہی تصور ذہن میں رکھا ہوا ہے کہ امام ایک بزرگ منوی شخصیت کا نام ہوتا ہے, ایک ایسی شخصیت جس کے ہونے سے برکت ہوتی ہے, جس کے ہونے سے معنویت ہوتی ہے. آپ کوئی بھی کام کرنا چاہو, الیکشن جیتنا چاہو دعا اس سے کرا لو, آپ کوئی کاروبار کرنا چاہو اس سے دعا کرا لو, آپ بیمار ہو گیا کوئی اس سے دم پڑوا لو. یہ امامت کا تصور جو پاکستان میں اور ہندی تصور ہے امامت کا, یہ ہندوستانی امامت قرآن کی امامت نہیں ہے. علامہ اقبال جو فرما رہے ہیں کہ وہ امامت اور ہے. قوم کیا چیز ہے, قوموں کی امامت کیا ہے, قومیں کیا ہوتی ہیں, قوموں کی امامت کیا ہوتی ہے, اس کو کیا سمجھے دو رکعت کا امام, دو رکعت کا امام اس کو کیا پتا کہ امامت کیا ہوتی ہے. امامت عہد الہی و سر خدا ہے. امام کون ہوتا ہے؟ امام وہ ہے کہ جو موت کے آئینے میں دکھا کر رخ دوست زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے. اور فتنہ ملت بیضہ ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے. یہ امامت حقیقی جو علامہ اقبال نے ترجمانی کی, چونکہ ہمارے یہاں جو امامت عموماً حتیٰ شیعہ کے اندر بھی جس امامت کا تذکرہ ہوتا ہے وہ عیناً وہ امامت نہیں ہے جو قرآن مجید میں ہوتی ہے. یہ آگئی ہے اور اس کا مفہوم بدل کر بگاڑ کر پیش کیا گیا ہے, وہی ہندی امامت بنا دی گئی ہے. در حقیقت قرآنی امامت و الہی عہد کو اگر صحیح ترجمانی ہم کہیں امامت کے مکتب کی اور مسلک کی, تو علامہ اقبال نے کی ہے. بہترین تصور امامت کا علامہ اقبال نے ہی وضاحت کی ہے. اور شاید اگر موجودہ حالات میں یہ امامت پیش کی جائے تو سب کے لیے قابل قبول ہے, کوئی بھی اسے اختلاف نہیں کر سکتا, چونکہ منبع قرآن ہے. اس کا مقصود یہ رکھتے تھے کہ امامت کے کچھ فرائض ہوتے ہیں. علامہ اقبال یہ فرما رہے ہیں کہ امام کا کام کیا ہے کہ موت کے آئینے میں دکھا کر رخ دوست زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے. ہمیں امام چاہیے جیلوں سے چھڑانے کے لیے, کچہریوں میں ساتھ چلنے کے لیے, قرضے بینکوں سے منظور کروانے کے لیے اور ہمارے دوسرے تعاون مدد کے لیے. یہ امام ہمیں چاہیے زندگی آسان کرنے کے لیے. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ امام وہ ہے جو زندگی تیرے لیے اور بھی سخت کرے, زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے, تیرا چین چھین لے, تجھے غفلت سے نکالے, تجھے اس بے حسی سے باہر نکالے اور تجھے اس میدان میں لے آئے جس میدان کے لیے تجھے بنایا گیا ہے, کہ زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے. وہ امامت درست عرض کیا اسی وجہ سے کہ علامہ اقبال کے اس کلام میں بہترین طریقے سے منعقد ہوئی ہے امامت. امامت کے فریضے ہیں. امامت کا فریضہ اور عوام کے فریضوں میں فرق ہے. عوام ممکن ہے لا تعلق ہو جائیں حالات سے, لیکن امام تعلق لا تعلق نہیں ہو سکتا. ہم جو منوی شخصیات جن کو سمجھتے ہیں, یہ واقعاً اچھی شخصیات ہوتی ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. غلط لوگ نہیں ہوتے, کرپٹ لوگ نہیں ہوتے, اخلاقاً بہت اچھے ہوتے ہیں, نیت کے بڑے صاف ہوتے ہیں اور عمل کے بڑے پاک لوگ ہوتے ہیں, عبادت میں مشغول رہتے ہیں, کسی سے کوئی لین دین نہیں ہوتا, کسی کو برا بھلا نہیں کہتے, کسی کا نقصان نہیں کرتے. وہ جو ہم ایک مسلمان کا تصور عموماً ذہنوں میں رکھتے ہیں کہ ایک مسلمان ایسا ہونا چاہیے جو سیدھی راہ چلے, دائیں بائیں نہ دیکھے اور کسی سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے اس کا, ایسا مسلمان جو ہم چاہتے ہیں, وہ بالکل اس معیاروں پر پورے اترتے ہیں. لیکن مشکل یہ ہے کہ قرآن ایسا مسلمان نہیں چاہتا. قرآن چاہتا ہے کہ مسلمان امر بالمعروف کرے, لا تعلق نہ رہے. تعلق غیر جانبدار قرآن نہیں مانتا مسلمان کو. قرآن ہر چیز کے ساتھ کہتا ہے جانبداری کرو, حق کی جانبداری کرو, دین کی جانبداری کرو, مظلوم کی جانبداری کرو, ظالم کے خلاف رہو, منکرات سے نفرت کرو, ظلم کی مذمت کرو, اور اس حد تک اتنے آگے آ جاؤ کہ اگر تمہیں اس میں جان بھی دینا پڑے تو دے دو. اس لیے قرآن مسلمان جو پیش کرتا ہے وہ مومن, وہ لا تعلق مومن نہیں ہے. یہ ہندی تصور ہے یا قرآنی عبارتوں کے ہندی معنی ہیں, ہندوستانی یا پاکستانی ترجمے ہیں, کلچرل مسلمان بنا دیا ہم نے کہ بالکل بے خاصیت مسلمان ہو, جس کا کام صرف گھر سے آفس جانا ہو, آفس سے گھر آنا ہو, گھر سے دکان جائے, دکان سے گھر آئے, اور اگر دیکھ بھی رہے کوئی کسی کو ظلم کر رہا ہے تو یہ کہے کہ مجھ سے کیا, اور اگر خود کوئی کر رہا ہو اور دوسرا اس سے پوچھے تو یہ کہے تجھے کیا. ہمیں ایسی دین سکھایا گیا ہے کہ یہ دین قرآن کی روح کے خلاف ہے, یہ دین رسول اللہ کی سیرت کے خلاف ہے, یہ دین آئمہ اطہار و سید الشہداء کی روح کے خلاف ہے. اس کو قبول نہیں کرتے کہ آپ لا تعلق نہیں رہ سکتے. اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے موجودہ, اور ہم سب جس کے گواہ ہیں و شاہد ہیں, خوب ہم دیکھیں کہ اس میں اکثریت طبقات کی بھی اور عوام کی بھی لا تعلق ہیں, بالکل لا تعلق ہیں, اور صرف خبریں سننے کی حد تک اپنا فریضہ و وظیفہ مقرر کیا ہوا ہے. اور خبریں سن کر بعض اوقات دل میں یا بسا اوقات لبوں سے اظہار افسوس کر دینا. اس کے علاوہ کوئی اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں سمجھتا کہ ان حالات میں میری ذمہ داری کیا بنتی ہے, بلکہ سب اپنی جان بچانے کے, اپنی موقعیت بچانے کی فکر میں, اپنی عزت بچانے کی فکر میں ہیں کہ مجھے کیا. تو اگر خبر آتی ہے آج 50 آدمی مار دیے گئے, تو مجھے کیا, مجھ سے تو تعلق نہیں رکھتے. کس کے تھے؟ شیعہ تھے. وہ ٹھیک ہے, مار گئے مار گئے. آپ دیکھیں یہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا, ہم کس قوم میں مبتلا ہو گئے ہیں, ہم کن حکمرانوں میں مبتلا ہو گئے ہیں, ہم کس زمانے میں رہ رہے ہیں. خدا شاہد شرماور ہے, اگر آج حیا باقی ہوتی و شرم کا کچھ حصہ باقی ہوتا, اس کلچر نے اور ان لوگوں نے میڈیا نے کچھ بچایا ہوتا, تو شرم سے مر جانے کا مقام ہے یہاں پر. اس قسم کے حکمرانوں میں ہم مبتلا ہیں. جب مستونگ میں تقریباً 35-40 آدمی شہید کر دیے گئے وہاں پر بے گناہ بے جرم. اور وزیر اعلی بلوچستان سے پوچھا گیا کہ یہ ماجرا ہوا تو آپ کیا کہتے ہیں, آپ کی قلمرو میں, آپ کی حکومت میں ہوا, تو کہا کہ جس ملک کے اندر 18 سے 20 کروڑ لوگ رہتے ہیں, اگر 35 مر گئے تو کیا فرق پڑتا ہے اسے. یہ وزیر اعلی کا تبصرہ ہے اس پر. اور جب انہوں نے کہا کہ یہ داغدار خاندان جن کے بچے شہید ہوئے ہیں یا جن کے گھر اجڑے ہیں, ان کو آپ کیا پیغام دیتے ہیں, کہا کہ میں ٹیشو کے ٹرک ان کے گھر میں بھیج دوں گا تاکہ اپنے آنسو پوچھ لیں گے. اب یہ مسخرہ, یہ شیطان صفت انسان, یہ حکمران بن کر ہمارے اوپر مسلط ہیں. کیوں کیوں یہ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ اس قسم کے لوگ ہماری گردنوں پر مسلط ہو گئے. ہماری لا تعلقی, ہماری غیر جانبداری, ہمارا انڈیویجولزم کہ ہم نے اپنی صرف اپنی قبر بنانی ہے. یہ تصور کہ ہم نے اپنی قبر بنانی ہے, یہ یقین جان لے یہ ملت کہ قبر اس طرح سے نہیں بنتی. گڑا تو بن جائے گا, گڑا مل جائے گا خاک کا ہمیں, لیکن وہ پرسکون قبر, وہ مقام آخرت کا یا برزخ کا جس میں ہم عذاب سے بچ سکیں, وہ قتل ان چیزوں سے نہیں ملتا جو ہم نے اختیار کر لیے آنکھیں بند کر کے, اور ہر چیز کے اوپر ہم لا تعلق بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارا اس سے کیا تعلق ہے. جب بھی کسی ملک کے یا قوم کے کوئی حالات بدلتے ہیں, بگڑتے ہیں, فرد اس کا ذمہ دار کہلاتا ہے, دین اس کو ذمہ دار کہلاتا ہے. قرآن مجید نے اس امت کی یہ جاہل لوگ تھے, ان کے بارے میں قرآن نے کہا کہ جب رسول اللہ مبعوث ہوئے مکہ کے اندر تو تم کیا تھے, وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, تم کھلے آشکارا اور بڑے اوپن قسم کے گمراہ تھے, تم تباہ لوگ تھے تم ہر لحاظ سے. اور اس کی تفصیل تاریخ میں اور روایات کے اندر موجود ہے. تمہاری معیشت تباہ, تمہاری ثقافت تباہ, تمہارا عقیدہ تباہ, تمہارا کلچر تباہ, تمہارا ماحول تباہ, جاہلیت میں تھے تم, مطلق جاہلیت میں ڈوبے ہوئے تھے تم. اس مطلق جاہلیت سے رسول اللہ نے آپ کو نکالا, اور انہی یہ جو جاہلیت میں کسی زمانے میں تھے, اور قرآن فرما رہے ہیں ان قانو من قبل لفی ضلال مبین, انہی کے بارے میں قرآن گواہی دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان آیا, کن تم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو. تو کتنا بڑا سفر کروایا رسول اللہ نے ان کو جاہلیت سے نکال کر, نہ کہ کوئی اور نسل تھی, وہی نسل, پہلی نسل جو جاہلیت میں ڈوبی ہوئی تھی, اسی کو جاہلیت سے نکالا اور اسی کو خیر امت بنایا. اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان آیا ان کے ہاتھ میں کہ تم بہترین امت ہو جو بنائے گئے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, اس لیے کہ تم لا تعلق و غیر جانبدار لوگ نہیں ہو, تم امر بالمعروف کرتے ہو اور نہی عن المنکر کرتے ہو. تم امر بالمعروف, اس کو ہم نے بڑا سرسری و سادہ لیا ہے. ہم نے یہ سمجھا مردوں سے داڑیاں رکھوانا اور عورتوں سے پردہ کروانا, سارا امر بالمعروف اسی کے اندر آ کے سمٹ جاتا ہے. نہ, سید الشہداء فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف, اصل امر بالمعروف سلطان جائر اور ظالم حکومت کے خلاف قیام کر کے بندگان خدا کو اس ظلم سے نجات دینا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. اس لیے فرمایا کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہا ہوں, کرنے جا رہا ہوں. سید الشہداء علیہ السلام نے وہ حالات جو بتائے, میں نے اشارہ کیا کہ ان دنیا قد تغیرت و تنکرت, دنیا بدل گئی ہے, الٹ ہو گئی ہے, اور الٹی دنیا سے, اس الٹے معاشرے سے گر گیا ہے, سب کچھ گر گیا ہے. جو کچھ رسول اللہ نے و جو کچھ اس کے ساتھ محنت کی گئی تھی, ویلیوز ایجاد کی گئی تھی, الٹے ہونے کی وجہ سے وہ ساری گر گئی ہیں. آپ جس چیز کو الٹا کریں, آپ اپنی کمیز ہی اتار کے الٹی کریں تو جیب سے سب کچھ گر جاتا ہے. آپ اگر برتن الٹا کریں, اس سے سب کچھ گر جاتا ہے, اور اگر سوسائٹی الٹی ہو جائے تو اس سے بھی سب کچھ گر جاتا ہے. اس الٹی سوسائٹی سے فرمایا سب کچھ گر گیا ہے, یہ یزید برسر اقتدار آ گیا. یزید ظاہر ہے ایک شب میں حاکم نہیں بنا, ایک پروسیس کے تحت حاکم بنا ہے, اور وہ مدتوں سے جاری تھا, اور یہ لوگ دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے, لیکن انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی. یہ کہتے تھے ہم اپنی نمازیں پڑھیں, ہم اپنے کام کریں. علامہ اقبال کے بقول کے ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت, ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. یہ جو تمہیں سجدوں کی اجازت ہے, تم یہ سمجھتے ہو اسلام آزاد ہے, یہ دھوکہ ہے, یہ نادانی ہے. اسی فریب میں مبتلا ہو جاتی ہے امت کہ اگر ہمیں حج کی اجازت ہے, اگر ہمیں اپنے مذہبی رسومات کی اجازت ہے, اس کا مطلب ہے سب چیز حل ہے, مسئلہ حل ہے. یہ جو لوگوں کا گمان ہے فاسد, اس سے حالات بدل جاتے ہیں. اس وقت حالات اتنے بدلے وہ منکرات عام ہوا اور حق پوشیدہ و پنہان ہوا، حق پائمال ہوا، کہ سید الشہداء علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آج حالت ہماری یہ بن گئی ہے کہ ایک خالی برتن کی تہ میں باقی تری جتنا اسلام رہ گیا ہے، اور ایک پائمال و روندی ہوئی چراگاہ کی حالت بن گئی ہے جس میں کوئی چیز، کوئی شاخ، کوئی تنکا سالم نہیں ہے۔ ایک اور وہ شاعر کے بقول کہ آج مثلا پاکستان کے حالات کو اگر دیکھیں، میں جب یہ سید الشہداء کا جملہ پڑھتا ہوں تو مجھے یہ نہیں احساس ہوتا کہ یہ 1400 سال پہلے اس اسلامی قلمرو کے حالات ہیں جہاں یزید کی حکومت تھی، بلکہ ایسے لگتا ہے یہ پاکستان میں آج کے موجودہ حالات کے بارے میں سید الشہداء نے یہ جملہ بیان فرمایا ہے کہ الٹے برتن کے تہ میں بچی ہوئی تری کی حد تک اسلام رہ گیا ہے، اور ایک روندی ہوئی پائمال شدہ چراگاہ کی طرح یہ سٹیٹ بن گئی ہے، یہ ریاست بن گئی ہے۔ اور ہم نے اپنے ملک کو دیکھیں تو یہی حالات آج اس کے اندر، اور ہم اس روندی ہوئی چراگاہ میں سب کوشش کر رہے ہیں کہ روندا ہوا کچھ بوسا میرے ہاتھ آ جائے، یہ روندی ہوئی چراگاہ کا کوئی شاخ میرے ہاتھ میں آ جائے۔ اور یہ اگر تگ و دو ہو سب کی ہماری کوششیں، تو یہ روندی ہوئی پائمال شدہ چراگاہ کو آباد کون کرے گا، اور اس الٹے برتن کو سیدھا کون کرے گا تاکہ نظام اپنے اصولوں پر آ جائے، اپنے ارکان پر آ جائے۔ یہاں امامت کا فریضہ قرآن متعین کرتا ہے و دین متعین کرتا ہے، اس لیے امام علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ یہ الٹا برتن میں نے سیدھا کرنا ہے، یہ پائمال ریاست میں نے آباد کرنی ہے۔ ہمیں جو دین سکھایا گیا کہ آپ پائمال ریاست سے بس اپنا بچہ پڑھا لو، اپنی جاب ڈھونڈ لو، اگر روندی ہوئی چراگاہ میں آپ کو جاب مل جاتی ہے تو باقی کسی چیز سے سروکار نہ رکھو، آپ کو کیا ربط ہے، آپ کو کیا تعلق ہے، آپ سجدے کرو، جاب کرو، اور بس اپنے بچوں کا پیٹ پالو، اور جب بہت آلات خراب ہو جائیں تو ویزا لے کے ملک سے باہر چلے جاؤ، بچے پہلے بھیج دو، بعد میں خود بھی منتقل ہو جاؤ۔ یہ ہمیں سکھایا گیا ہے۔ ایسی ذہنیت کے ساتھ ممالک و ریاستیں تباہ ہو جاتی ہیں، ویران ہو جاتی ہیں۔ اس لیے یہ باور کر لیں، چونکہ ہوا یہ کہ ہم نے اہمیت نہیں دی، ہم اپنے دردوں کو اور روزمرہ مسائل کو روتے رہے، اور مشکلات ہماری بڑھتی بڑھتی یہاں تک آ گئی ہیں کہ ہم آگاہ ہی نہیں، آج غافل ہو گئے کہ ہوا کیا ہمارے ساتھ، یہ ہمارے ساتھ جو ٹریجڈی ہوئی ہے یہ ہوئی کیا ہے۔ کربلا بیداری ہے، بیداری۔ کربلا ایک جنگ نہیں تھی فیصلہ کن کہ میں طاغوت گرا دوں گا، کربلا امت کی اصلاح کی تحریک تھی، اصلاح یعنی بیداری امت۔ یہ امت جس کی آنکھوں کے سامنے یزید حکومت تک جا پہنچتا ہے سارے مراحل طے کر کے، ایک اوباش انسان، امام علیہ السلام نے شروع یہاں سے کیا کہ یزید رجل فاسق، فاسد اور شارب الخمر، قاتل النفس المحرمہ، مولن بالفسق۔ یہ یزید جو بندر باز ہے، بندر پالا ہوا تھا اس نے، اور حکومت کے دوران بھی بندر ہی اس کے ساتھ بیٹھا ہوتا تھا تخت پر، اور ہر مسئلہ تمسخر کے طور پر بندر سے پوچھتا تھا۔ یہ تاریخ ہے، پڑھیں آپ اس کو۔ جب مثلا بلاتا تھا جو اس کے دربار میں کچھ لوگ تھے جو بظاہر انہوں نے اپنا دینی حلیہ بنایا ہوا تھا، وہ آ کر کبھی ٹوکتے تھے اس کو، یزید کو، کہ یہ تیری محرم عورت ہے، اس کے ساتھ تو نہیں کر سکتا تعلقات۔ تو وہ بندر سے پوچھتا تھا، کہتا تھا کہ یہ ٹھیک ہے یہ بات جو کہہ رہے ہیں، پھر بندر کوئی بندر والی حرکت کرتا تھا تو یہ اس عالم کو جواب دیتا تھا کہ نہ، یہ بندر قبول نہیں کرتا تیری بات، بندر کہتا ہے جو میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے۔ یعنی اس طرح کا بندر باز انسان جو شریعت کا مذاق اڑاتا ہے، جو احکام دین کا تقدس پائمال کرتا ہے، جو ہر حرمت کو توڑنے پہ کمر باندھی ہوئی ہے اس نے، اور لوگ اس لیے مطمئن ہیں کہ ہم ہی نہیں چھیڑتا۔ سید الشہداء علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ مجھے جو اللہ نے امام بنایا اور میں منصب امامت پر فائز ہوں، میری ذمہ داری ہے، کسی اور کی ہو یا نہ ہو میری ذمہ داری ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں فرمانا ہے، تمام مومنین کو یہ حکم ہے کہ انما اعظکم بواحدہ، قرآن مجید کی آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ اے لوگو، خدا کی ایک نصیحت ہے بس تمہیں، ایک جملہ اللہ کی نصیحت ہے، یہ سن لو تم، انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنا و فرادا، کہ تم خدا کی خاطر قیام کرو، خدا کی خاطر اٹھو، اگر اکیلے ہو تو بھی اٹھو، اور اگر دو ہو تو بھی اٹھو، اگر زیادہ ہو تو بھی قیام کرو۔ ان تقوموا للہ مثنا و فرادا، سید الشہداء علیہ السلام نے دیکھا میرا کوئی ساتھی نہیں ہے، ساتھ دینے والے نہیں، امت اتنی مست ہے و غرق ہے اپنے اپنے کاموں کے اندر، ہوش نہیں ہے کسی کو، جو عبادتوں میں مشغول ہے وہ اس کو بھی ہوش نہیں ہے، جو کسب و کار میں اور معیشت میں مشغول ہے اسے بھی ہوش نہیں ہے، جو کسی اور شعبے میں مصروف ہے اس کو بھی ہوش نہیں ہے، اتنا ڈوبا ہوا ہے اپنے مسائل کے اندر، ان کو ہوش ہی نہیں ہے، ان کو ہوش دلانا میرا فریضہ ہے۔ اس لیے امام علیہ السلام نے قیام کیا، وہ لشکر جو بنایا اس میں چند جوان تھے انگوش شمار، وہ سارے جنگجو نہیں تھے، اگرچہ دعوت عام تھی امام علیہ السلام کی لیکن جو آئے وہ بہت محدود لوگ تھے، اور چند خواتین ہیں چند بچے ہیں، یہ لشکر بنا کر امام آئے ہیں حکومت وقت و یزید یا طاغوت سے ٹکرانے کے لیے، ظالم سے ٹکرانے کے لیے، اور الٹے برتن کو سیدھا کرنے کے لیے، اور پائمال اور ویران چراگاہ کو آباد کرنے کے لیے، کہ سب جس کو لوٹنے پہ لگے ہوئے ہیں، جب ایک چراگاہ مثلا پائمال ہو جاتی ہے تو سب اپنا اپنا بھوسا اٹھا کے لے جاتے ہیں، چونکہ جو لوگ مویشی پالتے ہیں انہیں یہی ہوتی ہے فکر کہ سردیوں میں جب نہیں ہوگا چارہ جانوروں کے پاس تو سٹور کرنے جا کر، لہذا جب ایک چراگاہ پائمال ہوتی ہے ویران ہوتی ہے تو وہ بھوسا جمع کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ عیناً جس طرح یہ مملکت پاکستان آج بن گئی ہے ویران مملکت، اور اس ویران مملکت میں ہر ایک بینک اکاؤنٹ بھرنے میں اور بیرون ملک اپنا سرمایہ اور ملک کا سرمایہ منتقل کرنے میں مصروف ہے، تاکہ کل کو جب بالکل ہی ختم ہو جائے گا تو پھر ہمارے پاس کچھ نہ کچھ بھوسا باقی رہنا چاہیے۔ ایسے میں کربلا راستہ بتاتی ہے پاکستان کے حالات کے اصلاح و دنیا کے ہر ملک کے اصلاح کے لیے۔ کیا راستہ ہے؟ کہ آپ لا تعلقی سے نکلو اور نظارہ مت کرو، آپ کو اللہ تعالیٰ نے نظارے کے لیے تماشا کے لیے نہیں بنایا گیا۔ یہ بات اپنی جگہ بہت اہم ہے کہ بہت سارے اہل علم نے ذکر کی ہے، مسلمانوں نے بھی، حتیٰ غیر مسلمانوں نے بھی ذکر کی ہے، کہ ساری مشکل دنیا کے اندر تماشائیوں کی وجہ سے ہے۔ تو یہ تماشائی جو کوئی رول ادا نہیں کرتے، جو کسی میدان میں نہیں اترتے، وہ فقط نظارہ کرتے ہیں، بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، حالات کا نظارہ کر رہے ہیں، جس طرح ہم ہیں آج۔ آج ملت پاکستان سارے فرقے مذہبی و سیکولر سارے مل کر نظارہ کر رہے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا، کھلاڑی کون ہے، کر کون رہا ہے، وہ ہم نہیں ہیں، دوسرے کر رہے ہیں، دیکھو کیا کرتے ہیں۔ مثلا دیکھو اس ملک کے ساتھ امریکہ کیا کرتا ہے، دیکھو اس ملک کے ساتھ عالمی ادارے کیا کرتے ہیں، دیکھو اس ملک کے ساتھ یہ موجودہ زمانے کی یزیدیت کیا کرتی ہے، دیکھو اس ملک کے ساتھ یہ بکے ہوئے مہرے کیا کرتے ہیں، یہ جو مملکت کو ویران کر رہے ہیں، قوم کو ویران کر رہے ہیں، حالات بگاڑ رہے ہیں۔ کس نے بگاڑے یہ حالات پاکستان میں؟ آج اگرچہ ہم اپنی تسلی کے لیے اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے باہر کی طرف ٹال دیتے ہیں کہ یہ بیرونی ملک سے حالات خراب ہو رہے ہیں، یہ سب ہماری وجہ سے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے حالات خراب کر کیے کسی بھی اپنے مفاد کی خاطر، لیکن ہم سب ملوث اس لیے کہ ہم نظارہ گر ہیں سارے، ہم تماشبین ہیں ان حالات کے۔ سید الشہداء فرماتے ہیں میں تماشائی نہیں ہوں، چونکہ تماشائی خدا کو پسند نہیں ہے، نظارہ گر خدا کو پسند نہیں ہے، بلکہ او میدان کے اندر اور انہا بدلے ہوئے اور بگڑے ہوئے حالات کو سنوارو، آپ جتنا کر سکتے ہو اتنا سنوارو آپ۔ اس لیے سید الشہداء علیہ السلام نے قیام کیا تاکہ اس لا تعلقی کو توڑیں، یہ لا تعلقی جو روش بن جائے، رویہ بن جائے امتوں کا، وہ ممالک تباہ ہو جائیں گے۔ اور آج بھی جو قوم یہ رویے کے لحاظ سے نظارہ گر و فقط تماشبین ہوں گی، ان کا ملک ویران ہوگا، ان کے لیے پاکستان عبرت ہے کہ یہ عوامی یا طبقاتی نظارے اور تماش پانے کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ چونکہ جن لوگوں نے فساد مچانا ہے، فساد تو ختم نہیں کیا جا سکتا، آپ سپرے کریں، ڈینگی مچھر مارے اور پیدا ہو جائے گا، چونکہ اس کی نسل ایسی ہے کہ وہ ختم نہیں کی جا سکتی، لیکن آپ کو اپنا کام مقابلہ کرنا ہے اس کے ساتھ۔ اگر آپ ڈینگی کے تماشائی بن جائے تو آہستہ آہستہ سب کو ڈسے گا، کاٹے گا۔ یہی ہوا پاکستان کے اندر، قتل و غارت شروع ہوئی، خوب سب نظارہ کرتے رہے، یہ ہماری پارٹی کا تو نہیں مرا، ہمارے مسلک کا تو نہیں مرا۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے یہ ذہنیت کہ میری پارٹی کا آدمی نہیں مرا، میرے مسلک کا آدمی نہیں مرا، کسی اور کا مرا ہے۔ آپ یہ نہ دیکھو کس کون کس کا مرا ہے، یہ دیکھو کہ ایک غلط کام کا دروازہ کھل گیا ہے۔ اگرچہ چوری ہوئی ہے، میرے گھر میں نہیں ہوئی، تو نہ کہو شکر خدا، پریشان ہو، غمگین ہو، غمزدہ ہو، ہوشیار ہو، کیونکہ چور آ گئے ہیں۔ چوروں کا مطلب یعنی چوریوں کا دروازہ کھل گیا ہے۔ جب چوری کا دروازہ کھل گیا ہے تو تیرا محفوظ مکان بھی ایک دن چوری کا شکار ہو جائے گا۔ لہذا اپنے گھر کو بچانے کے لیے بھی دوسرے، جب ایک چوری ہوتی ہے سب مل کر اس کے خلاف آواز اٹھاؤ، ندا اٹھاؤ۔ اگر تماشائی بنے رہے تو سب کے یہاں چوریاں ہو جائیں گی۔ یہی آج ہو گیا۔ آج کون محفوظ ہے پاکستان کے اندر؟ کس کی جان، کس کی عزت، کس کی آبرو، کس کی حیثیت محفوظ ہے؟ کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. نہ مذہبی فرقے محفوظ ہیں، کوئی بھی، جتنے مذہبی فرق ہیں، شیعہ محفوظ نہیں ہے، سنی محفوظ نہیں ہے، بریلوی محفوظ نہیں ہے، دیوبندی محفوظ نہیں ہے، اہل حدیث محفوظ نہیں ہے، بوری محفوظ نہیں ہے. آپ نے دیکھ لیا سب کی باری باری، سب کی باری آئی ہے. جتنے تماشا دیکھتے رہے سب کی باری آئی ہے. اسی طرح دوسرے لوگ، سیکولر لوگ، کیا سیکولر لوگ کی باری نہیں آئی؟ کیا وہ اتنے بے گناہ نہیں قتل ہوئے، قتل عام ہوا ان کا؟ یہ سزا ہے، تماشا پنی کی سزا ہے. اس حالت سے کربلا نکالتی ہے، عاشورہ نکالتا ہے، سید الشہداء نکالتے. آپ کربلا کو کبھی بھی صرف رسومات کے آئینے میں نہ دیکھیں، آپ کربلا کو کبھی بھی اس عوامی عقیدت کے آئینے میں نہ دیکھیں، کربلا کو حقیقت کے آئینے میں جا کر دیکھیں آپ. اور حقیقت کے آئینے میں دیکھیں گے، آپ کو کربلا راستہ بتائے گی اپنے ملکی حالات سنوارنے کے. یہ ایمان ہے میرا، میں ایک طالب علمانہ حیثیت سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. آپ اپنے پیشے کے لحاظ سے قانون دان ہیں. دیکھیں سید الشہداء علیہ السلام نے جو کام کیا وہ یہی تھا. قانون کس کے لیے ہے؟ قانون حق کی حفاظت کے لیے ہے. الحمدللہ آپ کا شعبہ ہے یہ، اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، مجھے آپ بتائیں پڑھائیں کہ قانون کا فلسفہ کیا ہے. قانون تو خود جانتے ہیں ہم لوگ، لیکن اہم چیز فلسفہ قانون ہے. جس چیز کا ہم فلسفہ نہ جانتے ہوں، وہ چیز کبھی بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں رہے گی، اس کی حالت بدل جائے گی. مثلا ہمارے ملک کا تعلیمی نظام بگڑ گیا، خراب ہو گیا. کیوں خراب ہو گیا؟ کہ یہ تعلیم جو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ لیڈر بنانے کے لیے ہونی چاہیے تھی، لیبر بنانا اس نے شروع کر دیا ہے. یہ تعلیم تو تاکہ لیڈر بنائیں، نہ کہ لیبر بنائیں. لیڈر بناؤ گے تو پاکستان سلجھے گا، لیبر بناؤ گے تو مغرب کی انڈسٹریاں چلیں گی. ہم بڑے بڑے لیبر قائم کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ فلسفہ تعلیم نہیں بیان ہوا یہاں پر. امپورٹ کر لیا گیا فلاں سکول سسٹم، فلاں تعلیمی نظام، فلاں تعلیمی نظام، یہ بڑا اچھا ہے، یہ بڑا اچھا ہے، کیونکہ اس میں روٹیاں زیادہ ہیں، اس میں راشن زیادہ ملتا ہے، اس میں تنخواہ زیادہ ملتی ہے، اس میں جاب اچھی ملتی ہے. اس طرح ہم آنکھیں بند کر کے دوسروں کے مقلد بن کے، اور ان کے، میں نامناسب لفظ ہے لیکن بعض اوقات کرنا پڑتا ہے حالات کی تلخی دیکھ کر، کہ بس اوقات وہ زبان اپنی آلودہ کرنا پڑتی ہے. ہماری بری عادت بنا دی گئی ہے. کیا بری عادت ہے؟ بہت بری عادت وہ دوسری قوموں کے فضلے سے اپنا کام چلانا. آج امریکی فضلہ امداد کے طور پر لیتے ہیں، پاکستان کی مملکت چل رہی ہے. یہ امداد، یہ ایڈ فضلہ ہے. جو نظام وہاں ہے وہ نظام یہاں پر لے آتے ہیں ہم سوچے سمجھے بغیر. آخر ہو سکتا ہے کہ دوسری قوموں کے فضلات سے کوئی قوم ترقی کر سکے؟ ہم گوبر اٹھائیں کسی قوم کا، انڈیا کا اٹھا کے پاکستان کو آباد کرنا چاہیں؟ نہیں ہو سکتا. اگر لوگ اپنا ملک بنانا چاہتے ہیں، قوم بنانا چاہتے ہیں، تو جو اصول کم از کم انہوں نے اپنائے وہ ہم اپنائیں. ہم کیوں ان کے فضلے لے کر آئیں یہاں پر؟ لیکن یہ عادت ہماری بنا. آپ اپنے میڈیا کو دیکھ لیں، یہ میڈیا کوئی بھی فرسٹ ہینڈ خبر نہیں دیتا، ہے ہی نہیں ہے. ان کا نظام ہی نہیں ہے، سسٹم ہی نہیں ہے. ایبٹ آباد میں آپریشن ہوتا ہے پاکستان کے اندر، امریکی آتے ہیں، سب کو آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کے آ کے اس ملک کے اندر، عوام پہ پٹیاں، حکمرانوں پہ پٹیاں، ذمہ داروں پہ پٹیاں، سب کی آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کے آ کے اس ملک کا مذاق اڑا کے چلے جاتے ہیں، ڈرامہ رچا کے. اور پھر اس کے بعد ہمارا میڈیا کیا خبر دیتا ہے کہ سی این این کی پہ خبر پہلی کس نے دی ہے؟ اصل خبر سی این این نے دی تھی. سی این این کے بعد پاکستان چینل میں سے کس نے پہلی خبر دی؟ اب یہ چینلز میں آپس میں جنگ شروع ہو گئی کہ ایک نے کہا میں نے پہلی دی، دوسرے نے کہا نہیں ہم نے پہلی دی، چند سیکنڈ پہلے ہم نے دی، انہوں نے کہا ہم نے پہلے دی. اب شرم نہیں آتی کہ واقعہ آپ کے ملک میں ہوا ہے اور خبر سی این این دے رہا ہے، اور سی این این کا فضلہ آپ لڑ رہے ہو کہ کس نے پہلے کھایا؟ یہ کوئی فخر کی بات ہے؟ یہ افتخار، یہ شرم کی بات ہے تمہارے لیے. اول تو یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ایک باعزت قوم کے ساتھ ایسے مذاق نہیں ہوتے، ایک باشرف قوم کے ساتھ ایسے مذاق نہیں ہوتے. سید الشہداء علیہ السلام، دیکھیں یزید کے زمانے میں لوگوں کو راشن مل رہا تھا، شہر چل رہے تھے، نالیاں، پانی، سیوریج بہ رہا تھا ان میں. حکومتوں کا کام صرف یہ نہیں ہوتا، حکومتوں کا کام اپنی قوموں کو عزت و احترام و عظمت دینا بھی ہوتا ہے. پاکستانی قوم ہم امداد لے کر آئیں, ابھی یہ کریں ابھی یہ کریں ترقیاتی کام. سب سے پہلا کام جو پاکستانی امت کے لیے ضروری ہے وہ اس کی عزت کھوئی ہوئی عزت واپس لائے. یہ قوم ان رہبروں کی منتظر ہے. ابھی الیکشن ہوگا, ہم پھر چنیں گے, ووٹ دیں گے, جو ہمیں تباہ کریں گے انہی کو دوسروں کے آ کر ایجنڈے یہاں پر پاکستان کے اندر عملی کریں گے, اور پھر ہمیں اگلے تاریکی کے اندر اگلے مرحلے میں لے جائیں گے, اور پچھلی حکومت پھر اچھی یاد آئے گی کہ وہ تو کم از کم اس سے بہتر تھی. یہ کام ہم کر رہے ہیں. ضرورت کس کی ہے؟ ضرورت ان کی ہے جو پاکستان کو عزت, سب سے پہلے عزت, عزیز ایمان, عزت سب سے پہلے. کربلا میں بھوک برداشت کر لی, پیاس برداشت کر لی, لیکن ذلت برداشت نہیں کی. سید الشہداء کا نعرہ یہ تھا کہ ان الداعی ابن الداعی قد رکزنی بین اثنتین بین الصلت والذلہ وہیات من الذلہ, یعنی اس نے مجھے, اس ظالم نے مجھے لا کر دوراہے پہ کھڑا کر دیا ہے. ایک طرف عزت کا راستہ, ایک طرف ذلت کا راستہ ہے. عزت کی راہ پر شمشیریں ہیں وہ تلوار و شہادتیں, اور ذلت کی راہ پر راشن ہے وہ زندگی ہے. لیکن امام نے فرمایا کہ میں عزت کی راہ چاہتا ہوں, عزت کی راہ پر چلوں گا اگرچہ اس راہ میں میری جان چلی جائے. یہ اختیاری راستہ تھا. سید الشہداء نے ارادہ کیا اس راستے کو چننے کا. کیوں ارادہ کیا؟ تاکہ امت رسول اللہ بچ جائے. امت رسول اللہ صرف وہ نسل جو اس وقت تھی, نہ, قیامت تک آنے والی امت رسول, اس کے لیے سید الشہداء نے خط کھینچا, لائن کھینچی ہے. عزت کا یہ راستہ ہے کربلا. کربلا سے عزت تک پہنچو. جب تک پاکستانی راشن اور جاب کی فکر میں اور ویزے اور تعلیم کی, بچوں کی تعلیم کی فکر میں ہے, اس وقت تک عزت کا منہ نہیں دیکھے گا. پہلے عزت کو اپنا بناؤ, ایجنڈا بناؤ. پہلے وہ حکومت آئے اور وہ حکمران آئے اور وہ رہبر چاہیے جو اس ملت کو پہلے عزت عطا کریں. جب عزت عطا ہوگی, عزت مند ملتوں کو پتا ہوتا ہے کہ اپنی روٹی کیسے کمانی ہے عزت کے ساتھ, عزت کا لقمہ کہاں سے حاصل کرنا ہے, عزت کا لباس کیسے پہننا ہے, عزت کی زندگی کیسے بسر کرنی ہے. لیکن ذلت کے اندر اگر آپ کے سٹور بھرے ہوئے بھی ہوں تو انسان شرم آتی ہے اس کو اس زمانے کے اندر رہتے ہوئے. عزیزان, سید الشہداء علیہ السلام نے قیام کیا, اس کو تجزیہ کی ضرورت ہے, تحلیل کی ضرورت ہے. ایک امام نے یہ کام کیا, ایک ذمہ دار انسان نے یہ کام کیا ہے. یوں نہیں تھا کہ چند ڈاکو چور آئے, انہوں نے آ کر آل رسول کو مظلومیت میں قتل کیا اور ہم صرف امام حسین کے ساتھ ہزاریں ہمدردی کریں. یہ جو عوامی رسوماتی عزاداری ہے, کیا کریں, پرسہ دیں. پرسہ دیں یعنی آپ کا نقصان ہو گیا. جس طرح کسی کی گاڑی چوری ہو جاتی ہے, آپ فون کرتے ہیں, بڑا افسوس ہوا آپ کی گاڑی چوری ہو گئی. صرف اس لیے منتظر بیٹھے ہیں رسول اللہ کہ مجھے میری اولاد کا پرسہ دیں, کہ مجھے میرا نقصان ہو گیا بہت اور آپ لوگوں کا کام ہے فقط میرے, مجھے تسلی دینا, میرے ساتھ تعزیت کرنا. رسول اللہ فرمائیں گے کہ یہ بیٹا, یہ میرا بیٹا. رسول اللہ نے امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے بعد یہ جملہ, یہ تاریخ ہے مسلم اہل سنت کے ہاں بھی و شیعہ دونوں, کیونکہ تاریخ فرقے کی نہیں ہوتی, تاریخ نہ شیعہ ہوتی ہے نہ سنی ہوتی ہے, تاریخ تاریخ ہوتی ہے. اب فرقے اس کو اپنے حق میں کنورٹ کر لیتے ہیں لیکن ہوتی تاریخ ہے. وہ تاریخ کو نہیں بنایا جا سکتا, نہ شیعہ بنایا جا سکتا ہے نہ سنی بنایا جا سکتا ہے. یہ بعض پیشاوروں کی مہارت ہے کہ تاریخ کو الٹا رنگ دے دیتے ہیں. تاریخ تاریخ ہے. اس تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ امام حسین السلام کی جب ولادت ہوئی اور جب رسول اللہ باخبر ہوئے, تشریف لائے, بچے کو اپنے ہاتھ میں لیا تو اسی وقت رونا شروع کر دیا, گریا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اور جب سبب پوچھا گیا, جناب سیدہ نے سبب پوچھا کہ کیوں آپ گریہ فرما رہے ہیں, بچوں کی ولادت میں تو خوشی ہونی چاہیے, اس وقت حضرت نے کہا کہ میرا یہ بیٹا, یہ اس کے اوپر یہ مصائب, یہ سختیاں, یہ سب کچھ ہوگا. اور اس وقت اسی بچپن سید الشہداء میں رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا, انا, یعنی میرا یہ بیٹا قتل ہو جائے گا اور اس کا قتل کرے گا کیا, انا لقت, یہ حدیث ہے رسول اللہ کی, انا لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. یہ بیٹا میرا قتل ہو جائے گا, شہید ہو جائے گا, لیکن اس کے قتل میں اور دوسروں کے قتل میں یہ فرق ہوگا کہ اس کا قتل میری امت کی رگوں میں اور لہو میں ہمیشہ ایک تڑپ پیدا کرے گا جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی. اس کا قتل کبھی میری امت کو آرام سے بیٹھنے نہیں دے گا. یہ فرق ہوگا. کیوں کہ دوسروں کو دشمن گھیر کے قتل کرے گا, یہ اپنے مقتل میں چل کر جائے گا. قرآن مجید میں ہے کہ لو کنتم فی بیوتکم لبرد الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم, کہ تم لوگ اگر تماشائی بن گئے, گھروں میں جا بیٹھے, تو ایک طبقہ خدا ایسا پیدا کرے گا جو اپنے قدموں سے چل کے اپنے مقتل میں جائے گا. اپنی قتلگاہ میں جائے گا, چنے گا, وہ اختیار کرے گا, قتل ہونے جائے گا. قتل ہونے جائے گا نہ خودکشی کے لیے, قتل ہونے جائے گا دین خدا کو اور حرمت دین کو بچانے کے لیے. اس لیے سید الشہداء علیہ السلام نے یہ راستہ اختیار کیا. ہم صرف پرسنن ہیں سید الشہداء کا, بلکہ ہم نے مشق سر مشق بنانی ہے. سر مشق آج کل چونکہ ہمارا تعلیمی نظام اس طرح کا ہو گیا ہے کہ اردو ویسے ہی یہاں ایک ندامت کی علامت بن گئی ہے اردو بولنا. انگلش بولیں تو زیادہ انسان اپ ڈیٹ لگتا ہے اور زیادہ پڑھا لکھا نظر آتا ہے, اور اردو جو ادبی اردو ہے وہ تو بالکل ہی ختم ہو گئی ہے. سرمشق اردو میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ, ہے ویسے فارسی زبان کا مشق اور سرمشق. مشق سرمشق یہ تعلیمی نظام میں ہوتا یہ تھا کہ پرانے دور میں جب تختیاں اور بلیک بورڈ ہوا کرتے تھے, لیپ ٹاپ اور ڈیجیٹل تعلیم نہیں تھی اس وقت, استاد ایک جملہ بلیک بورڈ پہ لکھتا تھا خوش خط, اور پھر بچوں کو کہتا تھا کہ تم یہ جملہ جو میں نے لکھا ہے اس کو لکھو. پہلے چیک کرتا تھا کہ دستخط کس کا اچھا ہے کس کا خراب ہے. جن کا اچھا ہوتا تھا انہیں کہتا تھا 10 دفعہ لکھو, جن کا تھوڑا خراب ہوتا تھا انہیں کہتا تھا تم 20 دفعہ لکھو, جس کا بہت ہی خراب ہوتا تھا اسے کہتا تھا 100 دفعہ لکھو. یاد ہوگا آپ کو, یہ بزرگوں کو یاد ہوگا جنہوں نے اس عہد میں تعلیم حاصل کی ہے یا کسی گاؤں میں حاصل کی ہے, کہ اس طرح سے وہ تختیاں لکھواتے تھے کہ مشق لکھو آپ. وہ جملہ جو استاد بورڈ پہ لکھتا ہے اس کو کہتے ہیں سر مشق, اور طالب علم جو لے کر اس کی ریہرسل کرتا ہے پریکٹس کرتا ہے اس کو کہتے ہیں مشق. مشق جو ہوم ورک جس کو آپ کہتے ہیں, جو شاگرد لکھتا ہے وہ مشق ہے, اور جو استاد طالب علم کی مشق کے لیے اوپر تحریر کرتا ہے اس کو سر مشق کہتے ہیں. سید الشہداء معلم بشریت ہیں, معلم انسانیت ہیں, لوگوں کو غلامی محکومی و ذلت سے نکالنے کے استاد ہیں. اس استاد نے اپنے لہو سے سرمشق لکھی ہے اور باقی سب کو کہا ہے کہ تم مشق کرو اس کی, مشق کرو اس کی. لیکن ہم نے مشق نہیں کی کربلا کی, ہم نے صرف رسم بنا دیا کربلا کو. رسم تو مشق نہیں ہے, مشق کرو کربلا کی. جس ملت نے کی اس ملت نے نتیجہ پا لیا. آپ کے پڑوس میں ہے یہ ایرانی قوم جنہوں نے مشق کی اور نتیجہ پا لیا. آپ کے دائیں بائیں ہیں ایسے لوگ. جو ملت بھی اس سرمشق کی مشق کرے گی وہ نتیجہ حاصل کر لے گی, اور پاکستان سب سے زیادہ مستحق ہے اس مشق کرنے کا جو حالات پاکستان کے بنا دیے گئے ہیں. حسینیت کو اس تناظر میں کون پیش کرے گا؟ قانون دان, انٹلیکچوئلز, علماء, تعلیم یافتہ طبقہ. عوام اپنا عقیدت کا کام کر رہے ہیں, انہیں کرنے دیں, آپ انہیں روکیں بھی نہیں. چونکہ بعض کہتے ہیں عوام کو روکو جا کر کے یہ کام نہ کرو, اب ظاہر ہے عوام کو روکنے سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا. خواص اپنا کام کریں, عوام کریں یا نہ کریں خواص اپنا کام کریں. قانون کا فلسفہ, جس طرح تعلیم کا فلسفہ میں نے اشارہ کیا, قانون کا فلسفہ حق کا دفاع کرنا ہے. اگر حق کا دفاع نہیں کیا جا سکتا قانون کے ذریعے, اس قانون کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. یہ قانون نہ بھی ہو تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, اس قانون پہ کوئی عمل نہ کرے کوئی فرق نہیں پڑتا, جس قانون سے حق نہ بچایا جا سکے. آپ در حقیقت جس چیز کے پاسبان ہیں و پاسدار ہیں وہ حق ہے. قانون دان قانون ذریعہ ہے, قانون مقصد نہیں ہے. قانون ایک ٹول ہے حق کو بچانے کے لیے, قانون ایک ہتھیار ہے حق کے تحفظ کے لیے. حق بچانا اصل مقصود ہے. سید الشہداء علیہ السلام نے کیا کیا؟ حق فرمایا کہ الا ترون الى الحق لا يعمل به والى الباطل لا يتناهى عن. کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا, حق پائمال ہو رہا ہے, وہ باطل سے روکا نہیں جا رہا, کیا کروں اب میں؟ فرماتے لیرغب المومن, یا مومن کو اٹھ کے اقدام کرنا چاہیے. فی لقاء اللہ حقا حقا, کہ اگر وہ اٹھے اس پائمال شدہ حق کو بچانے کے لیے قدم اٹھائے اور خدا سے جا ملے, لقاء پروردگار تک جا پہنچے, تو حقا حقا شک نہ کرو کہ اس نے درست کام کیا ہے. لیکن اگر انسان حق پائمال ہوتا, دیکھ کر آنکھوں پہ پٹی باندھ کے اور اپنے کام میں مشغول رہے, سید الشہداء فرماتے ہیں یہ موت ہے, یہ ذلت ہے, وہ ذلت مجھے قبول نہیں. ہم نے یہ مشق نہیں کی پاکستان میں. اب دیکھیں کتنی مثلا عاشورہ ہوتا ہے, محرم ہوتا ہے, اب ایام عزا اہل سنت 10 دن کو ایام عزا سمجھتے ہیں پھر ختم کر دیتے ہیں. شیعہ دو مہینے پورے محرم سفر پورا ایام عزا کرتے رہتے ہیں. اس ایام عزا میں ہر کام کیا جاتا ہے، ہر کام، ہر وہ رسم ادا کی جاتی ہے جو ہمارے آبا و اجداد نے قائم کی ہے. صرف وہی کام نہیں کیا جاتا جو امام حسین نے کیا ہے، باقی سب کیا جاتا ہے. مثلا ہمارے بزرگوں نے ایک کام کیا تھا، مجلس اس طرح ہونی چاہیے. کئی جگہ ایسی ہے، ابھی مثلا ایک تنگ گلی میں مجلس ہوتی ہے، اتنی میں کہ اس میں دو آدمی مل کے چل نہیں سکتے، وہاں پر مرکزی جلوس نکلتا ہے. جب ان سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ کھلے علاقے میں آ جاؤ، یہ تنگ گلیوں میں کیوں عزاداروں کو تکلیف دیتے ہو، کہتے ہیں نہیں، یہ آباؤ نے یہیں پہ شروع کیا تھا، یہ یہیں پہ رہنا ہے، اس کو ہمارے آباؤ اجداد نے ایسے ہی کیا، چھوڑتے نہیں ہیں. ایک خطبہ ہے خطبۃ المنا امام حسین علیہ السلام کا، جو علماء اسلام کے سامنے امام نے بیان کیا کربلا کے واقعہ سے ایک سال پہلے منا میں حج کے دوران. اس میں ان علماء کو اکٹھا کر کے امام علیہ السلام نے یہ کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے علماء یہود پر لعنت کی ہے، اور تمہیں پتا ہے کیوں لعنت کی ہے؟ امام نے فرمایا اس لیے لعنت کی ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے، ان کے سامنے حق پائمال ہوتا تھا اور وہ بولتے نہیں تھے. اور امام نے فرمایا کہ یہ ان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ ہر وہ شخص کسی بھی مذہب کا عالم ہو، اگر وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرے گا تو یہ لعنت اس کو بھی شامل ہے اللہ تعالیٰ کی، جو قرآن میں ذکر کی گئی ہے. اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کیسے علماء ہو کہ تمہارے آبا و اجداد کی رسمیں توڑ دی جائیں تو تم اودم مچاتے ہو، تم آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہو، لیکن تمہاری آنکھوں کے سامنے حدود خدا توڑی جا رہی ہیں، تمہارے کان پہ جو بھی نہیں رنگتی، تم بولتے تک نہیں ہو، اعتراض تک نہیں کرتے، کیا ہو گیا تمہیں؟ یہ خطبہ کربلا سے ایک سال پہلے کا ہے. ایک غیر مسلم نے کتاب لکھی ہے سید الشہداء کے بارے میں، شخصیت امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کا اس نے جائزہ لیا ہے. حسین علیہ السلام کی شخصیت میں جو عناصر موجود تھے وہ یہ کہ ایک بہت بالا و بہت ہی اعلیٰ ظرف شخصیت ہے امام حسین علیہ السلام، بہت اعلیٰ ظرف شخصیت ہے. ہم دینی تناظر سے ہٹ کر بھی، یعنی جس طرح اس نے دیکھا ہے، جس آئینے میں اس نے دیکھا ہے، ہم تو امام سمجھتے ہیں، ہم تو اپنا پیشوا سمجھتے ہیں، ہم تو اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں، لیکن انہوں نے جس طرح دیکھا ہے اس میں بہت اور زاویے سے دیکھ کر کہا کہ یہ وہ شخصیت ہے، اتنی اعلیٰ ظرف شخصیت ہے کہ معمولی سا دبا و معمولی سی ذلت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اپنی جان دے دی انہوں نے اس راہ میں. یہی حال ہے عزیزان، حقیقت حال یہی ہے کہ بہت باعظمت شخصیت ہے امام حسین علیہ السلام کی، اور وہ در حقیقت شخصیت امام حسین علیہ السلام کی ہم پر کھلنی چاہیے. امام فرماتے ہیں کہ تمہاری آبا کے جب رسومات توڑی جاتی ہیں، آبا و اجداد کی، تو تم بہت شور مچاتے ہو، تم جلسے نکال کرتے ہو، ریلیاں نکالتے ہو، جلوس. تمہارا پارٹی کا اگر کوئی نقصان ہو جائے، تمہاری گروہ کا نقصان ہو جائے، تمہاری قومیت کا اگر کوئی مسئلہ ہو جائے، اٹھ کے شروع کر دیتے ہو، ملک کو تہس نہس کر دیتے ہو، لیکن تمہاری آنکھوں کے سامنے حدود خدا پائمال ہو رہی ہیں، تمہیں غیرت نہیں آتی. یہ ان علماء کے سامنے امام علیہ السلام نے یہ خطبہ بیان فرمایا تھا. عزیزان توجہ فرمائیں، آج ہماری حالت یہ بن گئی ہے، چونکہ ہم نے بہت سارے سرمایہ میراث رسول اللہ کو ہم نے فرقوں میں بانٹ دیا. جس طرح ایک باپ مرتا ہے اور اس کی میراث بچے بانٹ لیتے ہیں آپس میں، ایک چیز ایک لے لیتا ہے، دوسرا دوسری لے لیتا ہے، تیسرا تیسری لے لیتا ہے. کوئی پراپرٹی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، ماں باپ کی میراث بانٹ لو، لیکن رسول اللہ کی میراث اگر اس طرح بانٹو گے جس طرح زمین بانٹی جاتی ہے کہ ایک مربع تم لے لو، ایک مربع میں لے لوں، ایک مربع یہ لے لے، تو سب خسارے میں ہیں. اس وقت یہی ہوا ہے، میراث رسول اللہ فرقوں نے اس طرح بانٹ لی جس طرح اپنی جائیدادیں بانٹ لیتے ہیں. کیا ہوا کہ آج رسول اللہ کی میراث کا ایک ایسا شیعہ کے ہاتھ آ گیا، ایک ایسا سنی، صحابہ کسی نے لے لیا، اہل بیت کسی نے لے لیے، فلاں کسی نے لے لیا، حسینیت کسی نے لے لی، اس نے لے لیا. عزیز من، میراث رسول اللہ، وارثان رسول اللہ، وارث رسول امت رسول اللہ ہے، وہ یہ میراث ساری لینی ہے آپ نے، تمام میراث لینی ہے. رسول اللہ خود فرما بھی گئے کہ میں کیا میراث چھوڑ کے جا رہا ہوں، انی تارکن فیکم مستقلین، میں تمہارے درمیان سکلین چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تمہارے درمیان کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان کتاب خدا و اپنی اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں. یہ پوری میراث لو، کتاب قرآن پورا لو، نہ یہ کہ بانٹ لو، قاری قرآن لے لیں، ذاکر حسین لے لیں. اب یہ میراث خط خراب کر دی رسول اللہ کی آپ نے، آپ تمام میراث رسول کو اپنا ورث سمجھ کر لو، یعنی ہر فرقہ تمام میراث رسول اللہ لے اور اس کی حفاظت کرے، ورنہ بانٹ کے یہ کہو گے کہ میری عزاداری محفوظ ہے، اس کا جمعہ خراب ہو رہا ہے، اس کو کہ میرا جمعہ ٹھیک ہے، اس کی عزاداری خراب ہو رہی ہے، یہ غلط طریقہ ہے جو ہم نے دینداری کا اپنا لیا. بنی اسرائیل کی طرح نو منو بباز و نکفر و بباز, بنی اسرائیل نے کچھ لے لیا, کچھ جو پسند نہیں آیا وہ چھوڑ دیا انہوں نے. قرآن نے مذمت کی کہ نو منو بباز و نکفر و بباز غلط طریقہ ہے روش دینداری کی. میراث رسول اللہ مکمل طور پر لو, یہ سید الشہداء و آل رسول و قرآن مجید یہ میراث رسول اللہ ہے. تمام مسلمانوں کا حق ہے کہ اس میراث رسول اللہ کو حفاظت سے لیں اور اس کی حفاظت کریں, اس سے نجات کا طریقہ سیکھیں. یہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ ان الحسین مصباح الہدا و سفینت النجات, جب قوم اندھیرے میں پہنچ جائے تو چراغ جلاؤ تاکہ روشنی نظر آئے, وہ چراغ حسین ہے. اور جب قوم کی ناؤ بمر میں جا پھنسے ڈوب رہی ہو اس وقت نجات کی کشتی چاہیے. ہم ابھی تجارتی کشتیوں پر و تفریحی کشتیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, سفینہ نجات پہ نہیں بیٹھے ہوئے. ہوتی ہے نا سیر سپاٹی کی کشتیاں, آپ کراچی میں جائیں یا یہی راول ڈیم میں آپ جاتے ہیں, کشتی پہ بیٹھتے ہیں, راؤنڈ لگا کے جہاں سے اتارتی ہے اٹھاتی ہے وہیں آ کر اتار دیتی ہے. آپ اگر کنٹینر کی کشتی پہ بیٹھ جاؤ تجارت سے تو سامان تجارت تو ہو گیا, پیسہ کما لیا, لیکن نجات نہیں مل سکتی. نجات کی کشتیاں وہ نہیں ہوتی کہ جن تک ہمیں پہنچنا ہوتا ہے, نجات کی کشتیاں ہم تک آتی ہیں. اس حسینیت کے اوپر ایمان لے آؤ, یہ نجات کی کشتی ہے. رسول اللہ کا فرمانا ہے کہ یہ میری میراث ہے, اس کو میراث رسول اللہ سمجھ کر تمام مسلمان لیں اور بچائیں, اس پاکستان کو بچائیں, اس ملت کو بچائیں اور یہ رسول اللہ کی لٹتی ہوئی میراث بچائیں. اقبال, خدا رحمت کرے اقبال کو, کہ ہم بھی ہدیہ عقیدت و نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں, لیکن اقبال نے ہدیہ شکایت پیش کیا رسول اللہ کی بارگاہ میں. ہدیہ کیا پیش کیا کہ اے باد صبا کملی والے سے جا کے یوں پیغام میرا, قبضے سے امت بیچاری کے دین بھی گیا دنیا بھی گئی. اے باد صبا کملی والے سے جا کر میرا یہ پیغام کہو کہ آپ کی ملت کے قبضے سے دین بھی لٹ گیا دنیا بھی لٹ گئی, آج سب کچھ لٹا کے بیٹھی ہوئی ہے. خوب, یہ لٹی ہوئی قوم, اس کو چاہیے کہ دوبارہ اپنا لٹا ہوا سرمایہ واپس کرے. کس قدر شرماور بات ہے ایک عرب سے زیادہ مسلمانوں کے لیے کہ ان کی موجودگی میں رسول اللہ کی توہین ہوتی ہے, اور اس گستاخانہ اور بے شرمانہ انداز سے بے حیائی کے ساتھ ہوتی ہے, اور ہم فقط عقیدت یا ایک جمعے میں آ کر اظہار کر کے اور پھر چپ کر کے بیٹھ گئے, جبکہ ابھی بھی وہ توہین باقی ہے, توہین آمیز فلم باقی ہے, توہین کروانے والے باقی ہیں. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اصل مجرم ہے توہین کرانے والا, جس نے یہ توہین کروائی ہے, وہ محفوظ ہے. اور ہماری اگر مذمت کی بھی ہے تو فلم کی مذمت کی ہے اور فلم کے ڈائریکٹر پروڈیوسر کی مذمت کی ہے. اب یہ تو یزید نے یہی کام کیا تھا, یزید نے جب سید الشہداء کے یہ ظلم کروایا تو پھر مذمت کرنے لگا عبید اللہ کی, کہا کہ یہ عبید اللہ نے کروایا ہے, میں نے نہیں کروایا, میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس حد تک تم آگے جاؤ. پھر اس کے بعد عبید اللہ جب باری آئی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ عمر سعد کی غلطی ہے, عمر سعد نے یہ کروایا ہے, میں نے عمر سعد کو نہیں کہا تھا کہ ایسے کرو. عمر سعد نے کہا یہ شمر کی غلطی ہے, یعنی ایک ظالم دوسرے ظالم کے اوپر ڈال دیتا ہے. سید جناب زینب اولیاء نے فرمایا کہ یزید کو کہ وہ تمہارے مورے تھے, کسی کو رے کی حکومت, کسی کو جاب, کسی کو ملازمت, کسی کو پراپرٹی, تم نے وعدہ دے کر رواسہ رسول قتل کروایا, تم چھپ نہیں سکتے اس پردے کے پیچھے, یہ جو توجیہات پردے ڈال رہے ہو یزید تم چھپ نہیں سکتے, کبھی بھی چھپ نہیں سکو گے تم, یہ ظلم تمہارا ہے, تم نے کروایا ہے. آج بھی عزیز من یزیدیت اس نظام کی صورت میں جو دنیا پر مسلط ہے, یہ امریکہ کی صورت میں اور ان استکباری طاقتوں اور شیطانی طاقتوں کی صورت میں یزیدی کام کر رہے ہیں, یہ آمریت نہیں ہے, یزیدیت ہے. آمریت صرف گردنیں جھکاتی ہے, حق پائمال نہیں کرتی. آمریت کو کوئی سروکار نہیں ہے کہ آپ جدھر جائیں جائیں ہمارے سامنے تسلیم رہیں آپ, لیکن یزیدیت کہتی ہے کہ نہ, صرف آپ کا جھک جانا میرے سامنے کافی نہیں ہے, جب تک حق زندہ ہے اس وقت تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. یہ یزید نے کہا ہوا تھا کہ جب میں یہ اذان سنتا ہوں اشہد ان محمد رسول اللہ, تو اس نے کہا کہ مجھے وہ بدر کے اپنے مردے یاد آ جاتے ہیں جو رسول اللہ کے ہاتھوں وہاں پر قتل کر دیے گئے تھے, اور جب سر اقدس حسین علیہ السلام اس کے سامنے رکھا گیا دربار میں تو اس نے شعر پڑھا, لیت اشیاقی ببدر, کہ یہ بدر کے میرے وہ بزرگ جو مارے گئے وہاں پر وہ زندہ ہوتے دیکھتے کہ میں نے کس طرح ان کا انتقام لے لیا ہے, اور وہ مجھے کہتے کہ یزید تیرا ہاتھ سلامت رہے. یہ یزید کے شعر ہیں جو اس نے پڑھے تھے اس وقت. عزیزان من, یزیدیت حق کو کچلتی ہے, حق کو کچلتی ہے, گردنیں فقط نہیں کاٹتی, حق کو چلتی ہے. یزیدیت یہ ہے, آمریت گردنیں کاٹتی ہے. ہمیں آمریت چپتی ہے، یزیدیت سے سمجھوتا ہو جاتا ہے. اس وقت امریکہ صرف جھکانے کے اوپر کافی نہیں ہے کہ جو پاکستان جھکا ہوا ہے، پاکستانی حکمران قوم ملت سب کے سب سجدے میں ہیں امریکہ کے سامنے، لیکن راضی نہیں ہو رہا. پھر بھی اس کے باوجود اپنی ظلم و جنایت پاکستان کے اوپر بڑھا رہا ہے. کیوں بڑھا رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ یہ جھکے ہوئے گردنے اور یہ پیشانیاں جو ٹیکی ہوئی ہیں پاکستانیوں نے، ان پہ اکتفا نہیں کرتا. وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں حق نام کی کوئی چیز نہ ہو، اگر چند لوگ بھی حق پرست ہوئے وہ بھی ختم ہونے چاہیے. یہاں پر حق کا دشمن ہے. کیوں اس کی گستاخی یہاں تک جا بڑی کہ دامن رسالت و عصمت رسول تک جا پہنچی اس نے کروائی؟ مجرم اصلی امریکہ ہے. یہ مت بھولیے کہ فلم بنانے والے نے غلطی کی یا اس پروڈیوسر نے غلطی کی یا فلاں نے غلطی کی، اصل مجرم اس کا امریکہ ہے. ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اتنی بصیرت ہمارے اندر ہونی چاہیے. یہ دشمن، دشمن رسول اللہ اور دشمن حق، آج جو مرضی ہے دنیا کے اندر کر رہے ہیں اور خصوصاً مسلمانوں کے اندر، اور ہم فقط نظارہ کر رہے ہیں، ہم فقط تماشا بین ہیں. ہم نے ایک آدھ دن منایا، پھر اس کے بعد خاموش ہو کر اور اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے. اور حرمت رسول، کربلا کس چیز کا نام ہے؟ کربلا یہ کہ نہ ایک دن ریلی نکال کے پھر روٹین میں آنا، نہ یہ نہیں ہے. جب تمہارا دین محفوظ نہیں ہے، جب حرمت رسول اللہ محفوظ نہیں ہے، جب حرمت مقدسات دین محفوظ نہیں ہے، اس وقت تک مسلمان چین سے نہ بیٹھے. اس وقت پیرو حسین ابن علی چین سے نہ بیٹھے، اس وقت تک میدان میں رہے. اور عزاداری کہ نہیں ہو سکا، نہ عزادار عزاداری کا پیغام پہنچا سکے اور نہ دوسرے. آج کل ہمیں دو طبقے نظر آتے ہیں، ایک عزاداری میں جو مرضی آتی ہے کرتے ہیں، اور ایک بالکل روٹھے ہوئے ہیں عزاداری سے، ناراض، بالکل الگ تھلگ. دونوں طبقات کے لیے ضروری ہے کہ وہ مقصد عزاداری کو سمجھے. وقت کم ہے، میں اشارہ صرف کرتا ہوں کہ عزاداری کا مقصد، دیکھیں عزاداری 1400 سال سے واقعہ کربلا سے لے کر ابھی تک ہو رہی ہے. عزاداری کس چیز کا نام ہے؟ یزید کے تعقب کا نام ہے، اس کے پیچھا کرنے کا نام ہے کہ چھوڑیں گے نہیں تجھے، کسی نسل یزید کو چھوڑیں گے نہیں. یہ تعقب یزید کا نام ہے عزاداری. لہذا درست عزاداری ہے کہ آپ اپنے زمانے کی یزیدیت کو اس کے خلاف احتجاج کرو، وہ آواز اٹھاؤ اس کے خلاف سب مل کر. یہ جو عزاداری سے روٹھے ہوئے ہیں، اگر عزاداری میں کوئی ایسی چیز لگتی ہے جو آپ سمجھتے ہیں، آپ آؤ درست عزاداری کرو، آپ آؤ یزید زمان کے خلاف عزاداری کرو. روٹتے کیوں ہیں؟ اور وہ جو عزاداری کو اپنے اور آبائی سلسلوں میں بدل دیا ہے، رسومات میں بدل دیا ہے، انہیں بھی چاہیے کہ حسینی کام کریں آ کر، زینبی کام کریں آ کر، نہ کہ آبائی طریقے سے اور دوسروں کو بھی اس سے بیزار کریں مثلا. اس لیے عزیزان، حسینیت اس کو زندہ رکھنا، اسلام کو زندہ رکھنا ہے، حرمت دین خدا بچانا، تقدس دین خدا بچانا. یہ پائمال ہوتی رہیں گی حرمتیں. آپ دیکھیں پہلے انہوں نے حکمرانوں کی تذلیل کی، ممالک کی تذلیل کی، قوموں کی تذلیل کی، امتوں کی تذلیل کی، اور اب آگے مقدسات دین کی تذلیل کرنا، رسول اللہ کی توہین کرنا. یہ توہین، اس پہ خاموش رہنا اور اس کو بلا دینا، یہ جائز نہیں ہے، کسی کے لیے جائز نہیں ہے. آپ کو اور ہم سب کو مل کر اس وقت تک اس کو جاری رکھنا چاہیے، اس بیداری کے عمل کو، امت کو آگاہ کرنا اور امت کو میدان میں رکھنا کہ جب تک یہ شیطان موجود ہے، جب تک اس کا منحوس سایہ اس ملک سے اور پاکستان اور مسلمانوں سے ہٹ نہیں جاتا، وہ مسلمان نجات نہیں پا لیتے، اس وقت تک سب کو یہ مبارزہ اور یہ کام جاری رکھنا چاہیے. یہ دشمن ہے، ورنہ آپس میں دست بر گریبان رہیں گے، اصلی دشمن محفوظ ہو جائے گا اور ہماری نفرتیں ایک دوسرے کی طرف رخ موڑ لیا، جو غلط کام ہے. ہو سکتا ہے پاکستان میں ابھی بھی بہت گنجائش ہے، مایوس نہ ہو، ابھی بھی یہ ملک بچایا جا سکتا ہے، یہ قوم بچائی جا سکتی ہے، اس قوم و ملت کا دین بچایا جا سکتا ہے، اس کی عزت و ناموس بچائی جا سکتی ہے، لیکن بنام رسول اللہ و بنام آل رسول اللہ و قرآن مجید بچایا جا سکتا ہے. بس آخری جملہ یہ عرض کروں گی، سید الشہداء علیہ السلام، جو سید ساجدین علیہ السلام جب مدینہ میں پہنچے قید گزار کر، تو ایک شخص نے تانے کے ساتھ پوچھا، تانا دیتے ہوئے، کہ آپ کو کیا ملا کہ اتنا شور مچایا آپ نے، اتنا مثلا آپ نکلے، قتل کروایا سارا اپنا خاندان، بیویاں اسیر کروائیں، حاصل کیا ہوا، ملا کیا آپ کو؟ روایت میں ہے کہ امام ساجدین علیہ السلام نے دیکھا آسمان کی طرف، تو ظہر کی نماز میں تھوڑا سا وقت باقی تھا، تو امام نے کہا تھوڑی دیر رک جا. اس نے سمجھا جواب سوچ رہے ہیں، ان کو جواب ذہن میں نہیں آ رہا تو سوچ کے مجھے جواب دیں گے. چند منٹ جب گزرے تو ادھر سے مسجد النبی سے آزان شروع ہوئی. آزان میں جب مؤذن پہنچا, اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس وقت امام نے کہا کہ ہمارے قیام, ہماری شہادتوں اور ہماری قید و اسارت کا یہ نتیجہ ہے. اگر ہم نہ ہوتے تو یہ آزان آج نہ سنتا, آج رسالت کی گواہی دینے والا کوئی بھی نہ ہوتا, یہ ہماری قربانی کا نتیجہ ہے. ورنہ کچھ بھی نہ ہوتا آج تمہارے پاس, نہ حرم ہوتا, نہ محرمات ہوتی, نہ حرمتیں ہوتی, یہ ہم نے حرمتیں بچائی ہیں. کربلا حرمتوں کے دفاع کا مہینہ ہے, تقدسات دین کے دفاع کا مہینہ ہے, اور یزیدیت سے بچانے کا مہینہ ہے. محرم سفر آزاداری, فلسفہ آزاداری یہ ہے. آپ در حقیقت آپ ابھی آزاداری کر رہے ہیں, یہی آزاداری ہے, بہترین آزاداری یہ ہے جو ابھی آپ انجام دے رہے ہیں. آبائی رسمی نہیں کر رہے آپ یہاں پر, لیکن جو روح کام ہے سید الشہداء علیہ السلام کی, وہ آپ نے انجام دے دیا ہے. اور وہ بھی بہترین طبقہ جنہوں نے اپنا نام پاسبان قانون و پاسدار قانون رکھا ہے. قانون دفاع حق کے لیے ہوتا ہے, اگر حق نہ بچایا جا سکتے قانون کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور عزیزان, اور اپنے یہ رول آپ ادا کریں کہ آپ حق کے دفاع کے لیے سیرت امام حسین علیہ السلام کو اپنا منشور, اپنا ایک اسوہ مانیں اور پیش قدم ہوں. آپ کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہوئی ہے, ہر لحاظ سے آپ کے اندر یہ صلاحیت علمی طور پر موجود ہے, آپ کے پاس ایسے مواقع موجود ہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی دی ہوئی ہیں توفیقات عملی و علمی ہر لحاظ سے, آپ بہترین طریقے سے مقصد امام حسین علیہ السلام کو اجاگر کر کے دنیا کے سامنے پیش کر سکتے. اور خدا ون تعالیٰ وہ دن لائے انشاءاللہ کہ جب پوری امت مسلمہ پوری دنیا کے اندر ان یزیدیوں اور شیاطین کے شر سے محفوظ ہو جائے انشاءاللہ, اور پروردگار ان شیطانی طاقتوں کا سایہ ان مسلمانوں کے سروں سے ہٹا دے, اور خدا ون تعالیٰ پاکستان کے اندر انشاءاللہ وہی مقصد امام حسین علیہ السلام ہوا, میراث رسول اللہ کو پاکستان کے اندر زندہ کرے, اور وحدت و اتحاد اس ملت کے اندر, اس قوم کے اندر, مختلف طبقات و مسلمانوں کے اندر خدا ون تعالیٰ انشاءاللہ برقرار فرمائے. اور پروردگار امت اسلامیہ کو و مسلمین کو و بالخصوص پاکستان کو ان دشمنوں اور اجانب کے شر سے محفوظ فرمائے پروردگار انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.